الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دو جمعے ہم نے رمضان ہی کو عنوان بنا کر اس کے فضائل و مناقب پہ گفتگو کی، اور گزشتہ جمعہ ہم نے ایک حدیث کو عنوان بنا کر جس میں تین باتوں کا تذکرہ تھا اس پر گفتگو کی، اور اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آن کر یہ کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے ہر آدمی کو اپنی مغفرت کا سامان، اپنی نجات کا سامان کرنا چاہیے، اور کچھ عجب نہیں کہ آئندہ ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا ہوتی ہے یا نہیں، خوب اس کا خیال رکھتے اور اس رمضان اپنی تمام توجہ عبادت و ریاضت میں لگانی چاہیے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عنوان کو زیر بحث لائیں۔ رمضان میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں فضائل رمضان، شب قدر وغیرہ کے علاوہ، وہ یہ کہ رمضان کی 17 تاریخ کو اس دنیا میں حق اور باطل کا ایک معرکہ ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، جو نہایت ہی نامساعد حالات میں یہ جنگ اور یہ لڑائی ہوئی، باوجود اس کے کہ کفار مشرکین بہت مضبوط ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، لیکن بہت ہی ذلت آمیز شکست ان کو اٹھانی پڑی جیسا کہ آپ سنیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں، لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رہے تاکہ تاریخی واقعات ہمارے ذہنوں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ اس رمضان میں شہید کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ تھے، اور بے شمار مہمات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ان کے فضائل اور مناقب میں بے شمار حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو عظیم شخصیت، کبھی اور موقع پہ گفتگو کریں۔ آج ہم نے صرف جنگ بدر اور غزوہ بدر ہی نہیں، مطلق آج ہم جہاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ جہاد کیا؟ اور یہ اس لیے کہ آپ ان 2-4 سال سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لفظ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کے غیر مسلم اتحاد کر چکے، بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک نہایت ہی ذمہ دار آدمی نے کویت سے ہم سے رابطہ کیا اور کہا یہاں ایسے قرآن مجید تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ جس میں جہاں جہاں لفظ جہاد ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ تو آپ ہمارے اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہماری کورس کی کتابوں میں بھی کئی جگہ اکثر و بیشتر جہاد کو نکال دیا گیا ہے۔ جہاد پر جو گفتگو کرے حکومت کے نزدیک وہ سنگین اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جہاد پر لوگوں کو اکسانا یا جہاد کا ذہن میں لوگوں کے ڈالنا آج کل کے حکمرانوں کے نزدیک ایک سنگین جرم ہو کر کے رہ گیا۔ محترم حضرات، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جہاد پر یہ چاروں طرف سے اتنے حملے آخر کیوں ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں مسلمان تھوڑی سی داڑھی بھی اگر رکھ لے تو اس کا نام دنیا میں دہشت گرد ہے. میں کبھی بھی اپنے واقعات بیان نہیں کرتا کہ خود ستائی نہ ہو جائے. اب کی مرتبہ میں امریکہ کے دورے پر اسپین جرمنی جہاں جہاں بھی گیا سارے پاسپورٹ ویزا ساری دستاویز میرے پاس موجود ہیں, مگر ایئرپورٹ پر مجھے دیکھتے ہی تقریباً ہر ایک پر پوری پولیس نے گھیرا ڈال دیا اور مکمل سوالات کر کے پاسپورٹ دیکھ کر پوچھا کہ آپ اسپین کیوں آئے, بارسلونا آپ کیوں آئے, ویلنسیا کیوں آئے. جرمنی میں ہم جب جا رہے تھے تو کسی ایئرپورٹ پہ جو دکانیں ہوتی کسی نے فون کر کے بتا دیا کہ یہاں کوئی دہشت گرد آدمی ایئرپورٹ پر گھوم رہا. 100 پولیس والوں نے وہاں گھیر لیا, پاسپورٹ چیک کیا, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر کلیئر کیا. یعنی ایک مسلمان کو دیکھ کر دنیا میں یہ تصور ابھر رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دہشت گرد آدمی بن گیا ہے, اور یہ سب جہاد کی برکتیں ہیں, لہذا لفظ جہاد ہی کو ختم کر دیا جائے. یہ بات ساری دنیا میں چل رہی, لیکن مجھے بتائیے اگر جذبہ جہاد سرد ہو جائے, اور ایسا ہوگا نہیں, لیکن قرآن کی آیتیں جو جہاد پر مشتمل ہیں اگر انہیں قرآن سے نکال دیا جائے, یہ احادیث کی کتب سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں, یہ ہمارے ملک کی جو سربراہ ہیں اگر یہ کام وہ اپنے ہی ہاتھوں سر انجام دیں تو مجھے بتائیے کل پاکستان پہ اگر کوئی 65 والا وقت پڑ جائے یا 70 والا وقت پڑ جائے تو جذبہ جہاد کو جب آپ بالکل کچل کر رکھ دیں گے تو لوگ کیا اسلام کے لیے یا پاکستان اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ جب آپ جذبہ جہاد ہی کو ختم کر دیں تو حال یہ ہوگا پھر آپ کو کہ جناب کہتے ہیں گلا تو کون دیا اہل یورپ نے تیرا, تو اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے عزیزان گرامی, اگر انہی پر ہم چلتے رہے یہ ایک بہت بڑا پلان, اور کس طرح کا پلان ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی انتقال کے بعد جس کو کہتے ہیں میں جہاد آزادی, جنگ آزادی 1857, جب ان تمام علماء کو گرفتار کر کے انگریز جنگ جیت لی اور انہیں جزائر انڈیمان, کالا پانی, دریا شور جب ان کو بھیج دیا تو بھیجنے کے بعد انگریزوں نے 1869 میں دو وفد بنایا, اور دو ایک تو تھا پادریوں کا اور ایک تھا جناب کوئی سیاستدان اور گویا کیا کہنا چاہیے پڑھے لکھے کچھ ایسے لوگوں کا جن کو آج کل دانشور کہا جاتا. پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد ان دو سے جو رپورٹ ملی ہے کوئی تھکی ہوئی بات نہیں, آپ برٹش ایمبیسی جائیے اور اس کی لائبریری سے اس کتاب کو حاصل کیجئے. اور ان کا ایک اجلاس 1870 میں جب وائٹ ہال لندن میں ہوا, دونوں سے کہا کہ تم اپنی رپورٹیں پیش کرو کہ تم نے مسلمانوں کو کیا پایا, کس طرح مسلمانوں کو رام کیا جائے, کس طریقے سے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جائے. یہ ایک چھپی رپورٹ موجود ہے, دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, یعنی ہندوستان میں برطانوی راج کا ورود, اس کو آپ اٹھا کر دیکھیے. ان سارے پادریوں نے انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے دل سے کسی طرح جذبہ جہاد کو کچل دیا جائے. یہ جذبہ جہاد ایسا ہے کہ مسلمان کے علماء جب یہ کہیں کہ جہاد ہے تو یہ نہ اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہے, نہ مال متا کو دیکھتا ہے, نہ دنیا کو دیکھتا ہے, نہ متاع دنیا کو دیکھتا, نہ مال و دولت کو دیکھتا, اور یہ اپنی جان جو ہے قربان کرنے کے لیے نکل آتا ہے مسلمان. اور ایسا ہوا بھی, احادیث میں وقت ہوا ہم اس کے نظیریں پیش کریں گے. اس لیے جذبہ جہاد کو عزیزان گرامی کچلنے کی کوشش کی جا رہی, لیکن یہ کتنی بھی کوششیں ہوں چند سالوں کی ہوں گی چند برسوں کی ہوں گی, لیکن مسلمانوں کے دلوں سے کبھی بھی جذبہ جہاد کو نہیں چھینا جا سکتا. محترم حضرات, جب یہ تمہید آپ نے سن لی اب آپ اور فرمائیے کہ جو مسلمان جہاد میں نکلتے تو ان کے تو بعض کارنامے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی تائید فرماتا ان کے جذبات کی کہ یہ آسمان اور زمین اشش کرنے لگتے. اگر آپ کہکشاں ستاروں اور آسمان سے پوچھئے کہ کیا تم نے کبھی ایسے بندے زمین پر دیکھے جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو آپ کو جواب نفی ملے گا. چونکہ میں نے کہا ہم نے عنوان صرف جہاد کو بنایا اور ضمناً بدر پر بھی ہم گفتگو کریں, آئیے ہم اس کے جان نثاروں کی صرف چند باتیں, چند نمونے آپ کے سامنے رکھتے اور یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ باور کرانا چاہتے ہیں آپ کے ذہنوں کا, عقل و خرد کو اس سے تازگی مل جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا لوگ جو تھے وہ جذبہ جہاد ان کے ذہنوں میں کس طریقے سے تھا. آئیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد ایک غزوہ احد ہوا, غزوہ احد کی اطلاع حضور علیہ السلام جب فرماتے تو گلی گلی صحابہ کرام اعلان کیا کرتے تھے کہ چلو تیار ہو جاؤ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بلایا اور اس وقت جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب حضور کا حکم آ جائے تو کوئی آدمی کتنا ہی اہم کام کرتا, سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبے کرے گا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن میں نص ہے کہ اے ایمان والوں, اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے ساری چیزوں کو چھوڑ کر فوراً حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. بلکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور اس کو امام بخاری نے نقل کیا اور دو حدیثیں صحاح ستہ میں ایسی موجود ہیں عزیزان گرامی, کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے, دوران نماز حضور علیہ السلام نے کسی کا بلا لا ان کو, جب آدمی وہاں گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ تمہیں حضور نے یاد کیا, اسلام تو بتدریج آیا, وہ ابھی ان آداب سے کہ جس سے حضور نے آگاہ کیا واقف نہیں ہوں گے, کوئی عجیب بات نہیں. انہوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ پہلے تو نماز پڑھی جائے, یہ تو اللہ کا فرض ہے, اور اس کے بعد میں رسول علیہ السلام کے دربار میں جات. انہوں نے پوری نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ آپ نے بلایا تھا, فرما کہاں تھا؟ کہاں میں نماز پڑھ رہا تھا. جب انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. مطلب یہ تھا کہ جب میں تمہیں طلب کروں اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز کو چھوڑ کر پہلے میرا کہا مانو, پہلے میری بات مانو. یہ مکمل عنوان زندگی نے وفا کی تو کم ان سے زیر بحث لائیں گے. یہ بات تھی کہ جب اللہ کے رسول بلائیں فوراً آ جاؤ. اس وقت ہمارا عنوان ہے جہاد اور دین پر اسلام پر جان نثاری. آئیے, جنگ احد کے لیے حضور نے طلب کر لیا, جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے, حضور نے بلا لیا ہے غزوہ احد کے لیے. ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حنظلہ آج ہی ان کی شادی ہوئی, اور فرمائیے اب آپ جو آدمی اپنے پہلو میں دل رکھتا ہو, ہم میں کئی اکثر شادی شدہ ہیں اور جو شادی شدہ نہیں تو شادی کرنے کے بعد دیکھ لیجیے گا آپ کہ آپ کے دل کی اور وہ یا کیفیت ذہن اور دماغ کی کیا ہوتی. شادی ہو گئی, ماں بھی استراحت ہیں, نئی نویلی دلہن ان کے گھر میں موجود, عین ایسے وقت میں صدا آتی کہ شمع محمدی کے پروانوں حضور علیہ السلام نے تمہیں طلب کر لیا. اللہ اکبر, دولہا اپنی دلہن کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا, کہتا کہ دلہن یہ ہے تیرا سارا ساز و سامان, تو اسے سنبھال, اور میں تو چلا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ارشاد پر اپنی جان کی بازی لگانے. اوفو, آج کل کی دلہن ہوتی تو کہتی میرے سردار یہ پہلے ہی رات تو نے کیا پھڈا کر دیا, کم سے کم نکاح سے پہلے بتا دیا ہوتا کہ ان مراحل سے بھی آدمی کو گزرنا پڑتا, ابھی ابھی تو تیری شادی اور ابھی تو موت کی بازی لگانے جا رہا, اس لیے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں طلب کر لیا. عزیزان گرامی, حقیقت یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کر اپنے دل اور دماغ کو روشن کر لیا وہ بھی تو صحابیہ تھے, ان کا بھی دل اور دماغ روشن تھا. دولہا جب دلہن سے کلام کر رہا تھا تو دلہن کا جاؤ جلدی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں شمار کر دیے جاؤ کہ جو تاخیر سے پہنچنے والے لوگ, کبھی کبھی کوئی عوارض ایسے ہوتے کہ لوگ تاخیر سے پہنچ جاتے, کبھی ایسا بھی ہوا کہ قافلہ چلا گیا اور وہ لوگ رہ گئے. بڑے قصے اس میں قرآن مجید حدیث میں موجود ہیں ان گنت قسم کے, ان پر کیا تعدیب ہوئی اور کیا ہوا, ابو البابا کا ایک مسئلہ وغیرہ. ہم اس وقت قطع نظر اس لیے کہ وقت اتنا نہیں بچے گا, کہا جلدی جاؤ. اگر تم جنگ جیت کے آ گئے تو غازی ہو گئے سبحان اللہ, اور اگر تم شہید ہو گئے تو میرے لیے اس سے بڑھ کے فخر کی بات کہاں ہوگی کہ کل قیامت میں اگر صدا ہوگی کہاں ہے حنزلہ شہید کی بیوی, تو میرا سر تو فخر سے بلند ہو جائے. جاؤ اور اپنے نبی کی آواز پر ارشاد پر لبے کہو. چلیے صاحب جنگ احد ایک بڑے نامساعد حالات میں لڑی گئی, مسلمانوں کی حکمت عملی, حضور علیہ السلام نے جو جو ارشاد فرمایا ان پر صحابہ کرام سے سہو ہو گیا, بھول ہو گئی. ایک جیتی ہوئی جنگ صحابہ کرام ہار گئے, بڑے نامساعد حالات تھے, ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے. غرض کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو اب ثمر دیکھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں. جب یہ شہید ہو گئے تو وقت مناسب پر حضور نے سب کی لاشیں اکٹھا کی تاکہ ان کو صحیح طور پر دفنا دیا جائے. جب ان سب کو دفنانے لگے اور مسئلہ ختم ہو گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ پورے احد کا میدان کھنگال ڈالا مگر حضرت حنزلہ کا جسم نہیں مل رہا. کیا مسئلہ ہے؟ سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کا جسم نہیں مل رہا. ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو آتے ہوئے دیکھا, جنگ کرتے دیکھا, مارتے دیکھا, وار ہوتے ہوئے دیکھا, مگر حضرت حنزلہ نظر نہیں آ رہا. سب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے گویا متمنی تھے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھتے. سرکار نے فرمایا کیا تلاش کر رہے, منظر اس وقت کی ایک زبان حال, کیا تلاش کر رہے؟ کہا حضور حنزلہ شریک جہاد تھا, حنزلہ نظر نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا تم اسے زمین پہ تلاش کر رہے؟ ارے قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں, حنزلہ کو تو فرشتے آسمان پر نہلا رہے, اسے تو آسمان پر غسل دے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا جسم جب ملتا, راوی کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ ان کی داڑھی سے تازہ پانی کی بونے ٹپک رہے. کے باہر آ جائے تولیہ سے بدن صاف نہ کرے تو بدن سے کیسے قطرے گرتے ہیں, ان کے جناب زلفوں سے بالوں سے تازے پانی کے قطرے ٹپک رہے, داڑھی سے ان کا تازہ پانی ٹپک رہا. اگر حضور یہ عقدہ نہ کھولتے تو کسی کو پتا نہیں لگتا. حضور نے فرمایا کہ اس کو تو فرشتوں نے غسل دیا. ایک سوال تمام محدثین پر قائم ہو گیا, تمام اہل علم پر قائم ہو گیا, اگر یہ عقدہ نہ کھلتا تو قسم خدا کی آج تک لوگ سرگرم عمل رہتے, تحقیق کرنے والوں کے دفتر کے دفتر آج تک حرکت کرتے رہتے. مسئلہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی اس میں اور بھی تو لوگ شہید ہوئے حنزلہ کے علاوہ, دوسروں کو فرشتوں نے غسل کیوں نہیں دیا؟ دوسرے لوگ تو آرام سے مل گئے, جیسا کہ شہید ہوئے اسی طریقے انہیں دفنا دیا گیا, دوسرے لوگ تو مل گئے, لیکن حنزلہ کو غسل کائی کے لیے دیا فرشتوں نے؟ یہ عقدہ نہیں کھلا, ابھی تک نہیں کھلا. غرض ایک آئی گئی بات ختم ہو گئی. جیسے ترتیب سے لوگوں کو دفنایا گیا حضرت حنزلہ کو بھی دفنا دیا گیا, مگر حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ایک نیا دلہا شب عروسی اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں ہمارے ساتھ آ گیا تو چلو اس کی بیوی سے تعزیت کرتے, نئی نویلی دلہن سے تعزیت کرتے. حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جنگ جیتے یا جنگ گویا مسلمان جیسے احد ہار گئے, 3 دن تک حضور اس میدان میں قیام کرتے. 3 دن قیام کرنے کے بعد جب کوئی نتیجہ فوراً نکلتا تو مدینہ شریف میں خبر بھیج دی جاتی کہ بتا دو کہ صورت حال یہ ہے. جیسے بدر کا واقعہ ہوا, جب جنگ جیت لی فوراً جناب بھیجا ایک صحابی کو, وہ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ معرکہ مسلمانوں نے سر کر لیا. سب لوگ خوشی منا رہے تھے اور حضور کا اور لشکر کا انتظار کر رہے تاکہ ان کا استقبال کیا جائے. یہ جنگ ہار گئے, صحابہ شہید ہو گئے, تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ ایک بات ذہن میں آپ کے یہ رہے, کبھی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے ذہن کو گندا نہ کر دے, ہمارے سنی حضرات کا چونکہ مطالعہ بہت کمزور ہوتا ہے تو باطل اپنی چرب زبانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے دل اور دماغ پر چھا جائے. خدا نہ خواستہ آپ کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے. یہ صحابہ جنگ ہار کیسے گئے, کیا معاملہ ہوا؟ لوگ کیا کہتے ہیں, لکھنے والے جو صحابہ عقیدت میں, کہنے لگے صاحب ہوا یہ کہ بظاہر جب جنگ جیتنے لگ گئے تو صحابہ کرام بیت المال لوٹنے میں لگ گئے, مال لوٹنے میں لگ گئے. اور جب یہ مال لوٹنے میں لگ گئے تو اس وقت کی کمان کفار مشرکین, خالد ابن ولید جو ایک منجا ہوا جرنل تھا وہ کر رہا, تو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا اور مسلمان شکست کھا گئے. یہ دیکھیے یہ سارا واقعہ ہوا, سنیے اس کے اسباب کیا ہیں تاکہ ذہن میں کوئی میل نہ رہے. اور یہ قرآن حدیث کی مستند طریقے حوالوں سے میں بتاتا ہوں, اگر شبہ ہو سارے حوالے آپ آن کر کے دیکھ لیجئے گا میرے یہاں. حضور علیہ الصلات والسلام ایک منجے ہوئے جرنل بھی جب جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں, جغرافیہ دیکھا جنگ کا, اس کے بعد مختلف جگہ فرمایا بڑے عمدہ قسم کے تیر انداز, لوگوں کا تم یہاں کھڑے رہنا, تم ادھر تم ادھر تم ادھر, اور سنو جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے مگر اپنا مورچہ مت چھوڑنا, جہاں میں نے تمہیں کھڑا کیا ہے اپنے مورچے کو مت چھوڑنا. چلیے صاحب جنگ ہوئی, بظاہر جنگ مسلمانوں نے جیت لی, صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی, یہ سہو ہو گیا. ارے انہوں نے کہا جنگ جیتنے کے لیے ہی تو انہوں نے ہمیں کھڑا کیا, اب جب ہم نے جب جیت لی اب اپنے مورچوں کو چھوڑ, اور مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حضور پر حلال کیا ہوا تھا, جب جنگ جیت لی تو مال غنیمت جتنا بھی آتا وہ سب کا سب مسلمانوں کا ہوتا, ایک ترتیب سے اس میں تقسیم ہوتی. صحابہ کرام نے مورچے چھوڑ دیے, بس یہ مورچہ چھوڑنا تھا. خالد ابن ولید نے مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کر اور جناب نیا حملہ ایسا کیا کہ اللہ اکبر, جیتی ہی جنگ مسلمان ہار گئے. مگر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی گڑبڑ کری, درش اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معود نجود و کرم و آلہ باریک و صلیم صلاتم و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ غرہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نص نازل فرما دی کہ تمہاری اس غفلت اور بھول کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا. جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو کسی کو کیا اختیار ہے کہ صحابہ کرام علی مریدوان پر تبرہ کرے یا ان پر انگلی اٹھائے, یہ تو جائز نہیں. اب آئی حضور علیہ السلام مدینہ شریف آئے اور حضرت حنزلہ کی بیوی کے پاس گئے, اظہار افسوس کے لیے, ہمیں افسوس کہ نیا دولہا ہم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اس کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. مگر حنزلہ کی دلہن, ایک یہ بات تو تو بتا کہ جب حنزلہ تیرے پاس سے گیا تو وہ کیسی حالت میں تھا؟ اب جانتے ہیں آپ, یہ آواز ہماری دنیا بھر میں نشر ہوتی ہے ویب سائٹ کے ذریعے, خواتین بھی سنتی ہیں, بند لفظوں میں میری بات سمجھ لیجئے گا. نئی دلہن نے بڑے شرمی لہجے میں گردن جھکا کر کہا کہ حضور جب آپ کی آواز آئی تو جب وہ یہاں سے نکلا تو وہ ایسی حالت میں تھا کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا, وہ ایسی حالت میں تھا کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا, مگر اس نے غسل کرنے کو گوارا نہیں کیا کہ کہیں حضور کے بلانے میں مجھے پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے. اللہ اکبر, کہیں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے, کہیں میں اس لوگوں کی فہرست میں نہ آ جاؤں کہ جو تاخیر سے پہنچنے والے, اس لیے اس نے غسل بھی نہیں کیا اور اسی طرح وہ جنگ میں کوٹ پڑا اور آپ کے ساتھ چلا گیا. تب یہ عقدہ کھلا کہ حضور نے فرمایا اس دلہن سے کہ تو خوش ہو جا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیرے دولہے کو تو فرشتوں نے آسمان پر نہلایا, آسمان پر نہلایا. اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر شہید ہو اور اس کے متعلق یہ بات متفق ہو جائے کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا تو اس شہید کو غسل دیا جائے گا, اس شہید کو غسل دیا جائے گا. یہ بات تو ایک فقہی اعتبار سے، لیکن آپ نے کم سے کم یہ تو اندازہ لگا لیا کہ جذبہ جہاد مسلمانوں میں کیسا ہے کہ عین ایسی شب عروسی میں سب کچھ چھوڑ کر عزیزان گرامی گئے اور اپنی جان کی بازی لگا دی، اور یہی کچھ معاملات جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیے۔ اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھیے، اس کے اتنے حصے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں کہاں سے بیان کروں، لیکن سب کا نچوڑ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ کی غرض سے نہیں گئے، سامان حرب ان کے پاس نہیں تھا، جنگ تو مسلط ہو گئی اچانک، مگر یہ جنگ کی غرض سے تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے، لیکن جنگ ہو گئی۔ اور ادھر 901 روایت میں 950، ایک روایت میں 1000، اتنے کفار مشرکین ساز و سامان کے ساتھ، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 313، صرف 313 مسلمانوں کی تعداد، اور وہ 900 950 یا 1000۔ یہ بات جو تخمینہ ہے، بعض مورخین نے محدثین نے اس سے اندازہ لگایا وہ کتنے تھے۔ مسلمان کیا کرتے؟ جاسوسی کرنے لگے کہ کفار کیا کر رہے ہیں، تو ان کے دو جاسوسوں کو پکڑ لائے، پکڑنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کہو کتنی تعداد، تو جاسوس عموماً صحیح بات نہیں بتاتے، تو صحابہ نے بڑی ترکیب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کھاتے کیا؟ کہنے لگے ہم ایک وقت میں ایک اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اتنے اتنے آدمی ہوں گے۔ چلیے کہ صاحب یہ ان کا تخمینہ یہ ہے، غرض یہ کہ گویا وہ 1000 کی تعداد، مسلمان 313، اور ایسی حالت میں مسلمانوں پہ جنگ جب مسلط ہوئی، عزیزان گرامی اس کے چند نکات یہ ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آن ان کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ رات بھر صحابہ کرام علیہم رضوان جاگ رہے ہیں، صرف ایک تو پہلو اس کا یہ بھی کہ شاید جنگ کی تیاری میں جاگ رہے ہیں کہ کہیں دشمن نقب لگا کر دھوکے سے حملہ نہ کر دے، بلکہ یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچی حدیث کی کتابوں میں کہ مسلمان رات بھر شوق شہادت میں جاگتے رہے کہ کب اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے، شوق شہادت میں عزیزان گرامی جاگتے رہے۔ اور جب جنگ مسلط ہونے والی تھی، ساری رات حضور علیہ السلام نے احو زاری میں گزاری۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں، اور اتنا سجدہ طویل فرمایا کہ دوش اقدس کی چادر جو ہے وہ زمین پر گر گئی، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو، آپ کی گریا و زاری کو دیکھ کر اپنے محبوب کو یہ صدیق اکبر کے دل اور جگر نے برداشت نہ کیا، یہ بار بار کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا فرمائے۔ اور حضور سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ایک عجیب و غریب بات کہہ رہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اگر مولا اس سے شکست ہو گئی، اگر یہ کہیں جنگ ہار گئے، تو پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اسلام مٹ جائے، تیرے ماننے والے لوگ ختم ہو جائیں۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا حضور اپنے چہرے کو اٹھائیے، احو زاری کے ساتھ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یہاں ایک بحث یہ چلی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تمانیت حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں تھی کہ حضور علیہ السلام کو تلقین فرما رہے؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام محو دعا، پوری توجہ حضور کی اس طرف تھی اور صدیق اکبر کی توجہ دوسری طرف اور حضور علیہ السلام کیا ہے وہ زاری کی طرف۔ اس سے جو اہل علم حضرات، اس سے جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے ایک ایک نمبر سے جوابات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج نبوت ملاحظہ فرمائے کہ جتنے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں سب کے جوابات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے وہ بڑے مدلل طریقے سے عنایت فرمائے۔ علماء اور موقفین وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے بعد جنگ کا میدان گرم۔ اس وقت یہ طے ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ایک سائبان میں بٹھا دیا جائے، جس کو بخاری اور دیگر کتابوں میں کہا گیا عریش، ایک جھوپڑی نما بیٹھک، کہ حضور علیہ السلام اس میں بیٹھیں۔ دو بدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ نہیں فرماتے، کمان کرتے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سب تو جنگ میں ہوں گے، حضور کا محافظ کون ہوگا، حضور کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت علی کا قول سنی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کو سائبان میں بٹھایا گیا اور ایک اعلان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت نگہبانی کون کرے گا، یہ احساس ذمہ داری تھا کہ صحابہ کرام میں ایک سکتے کی کیفیت آ گئی. کیوں آ گئی؟ کیا ڈر رہے تھے؟ ڈرتے تو یہاں تک کیوں آتے؟ کیا موت سے گھبرا رہے؟ اگر موت سے گھبراتے تو یہاں تک کائے کے لیے آتے؟ احساس ذمہ داری تھا کہ ہماری موجودگی میں اگر کہیں ہمارے مصطفیٰ کو کوئی صدمہ پہنچا، قیامت تک لوگ ہمیں بہت ہی لان تان کریں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضور کو یہ صدمہ پہنچا. لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کام کرے کون. حضرت علی کہتے ہیں جب اعلان ہوا، قسم خدا کی صف میں سے ایک آدمی جو لپک کر آیا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہی وجہ کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ پوری جماعت میں، خود حضرت علی سے پوچھا کہ پوری جماعت میں سب سے دلیر آدمی کون ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا لو، ہم تو آپ کو سمجھتے تھے کہ سب سے بڑے دلیر آدمی ہیں، جیوٹ ہیں، اور جناب تو ہم تو آپ کو آپ صدیق اکبر کا نام لے رہے. فرما تم ٹھیک کہتے ہو کہ جس سے بھی میرا معاملہ ہوا اللہ نے مجھے فتح و نصرت دی، لیکن میں کہتا ہوں پوری جماعت میں سب میں دلیر، سب میں جیوٹ جان با ابو بکر صدیق. نہ کہا کوئی وجہ تو بتائیے. نہ فرما سنو، جنگ بدر، غزوہ بدر میں جب یہ اعلان ہوا کہ اس نے حضور کو سائبان میں بٹھایا جائے گا، کون محافظ ہوگا، تو کہا قسم خدا کی جماعت پر ایک سکتہ آ گیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا جو شخص صفوں میں سے لپک کر نکلا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا کہ کوئی شخص دور سے بھی حضور کی طرف نظر ڈالتا تو تلوار لے کر اس پر ایسے لپکتے کہ اس کو بھاگے بنتی. اللہ اکبر، صدیق اکبر نے پورا حق ادا کیا. غرض یہ کہ جب جنگ کا میدان گرم ہوا، صحابہ کرام علی رضوان نے جو جان کی بازی اس جنگ میں لگائی، عزیزان گرامی، بس میں کیا بتاؤں آپ کو، شاید ایسا نقشہ پوری دنیا میں، میں کہتا ہوں رہتی دنیا سے اب تک نہیں ہوگا، ایک مٹھی بھر جماعت، اور اس نے اتنی بڑی جماعت کو شکست دی ہے کہ قیامت تک کفار مشرکین جو ہیں اس کا واقعے کو سن کر کے حزن و ملال میں مبتلا ہی رہیں گے. صحابہ کرام علی رضوان نے یہ تک نہیں دیکھا کہ گویا اس میں کتنی تاخیر ہوگی اور کیسے لڑیں گے، کھانے پینے کا کیا ہوگا وغیرہ، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے فرما جنت تمہاری منتظر ہے. کہا حضور کیا اس مارکے میں سیدھے جنت میں جائیں؟ کہاں سیدھے جنت میں جائیں، وہ کھجور کھا رہے، کھجور کھا رہے تھے تو کھجوروں کو پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد جہاد میں کود گئے اور شہید ہو گئے. غرض یہ کہ یہ جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں کفار مشرکین جن کے پاس بہت بڑا ساز و سامان تھا 70 مار دیے گئے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان اگرچہ بہت کم، 14 مسلمان شہید ہوئے، سامان حرب نہیں، مگر کفار مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے، جن سے بھاگتا بن پڑا وہ مکہ کے راستے بھاگ گئے، اور جب ہتھیار ڈالے اور صحابہ کرام جب ان کو گرفتار کرنا شروع کیا، 70 تو مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے کے بعد حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، یہ تو ہم سے لڑنے آئے. حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ ہمیں مارنے کے لیے، ہمارے مد مقابل، اس لیے میری رائے تو یہی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. اور کیسے قتل کیا جائے وہ بھی سنیے، قتل کرنے کا معاملہ. کہا اس میں جو ہماری مسلمان جماعت، اس میں بھانجا ہے تو اس میں ماموں ہے، اس میں چچا ہے تو اس میں بھتیجا ہے، اس میں بھتیجا ہے تو اس میں چچا. کہا سارے جو اعزا ہیں اپنے اپنے اعزا کے حوالے کرو تاکہ امتحان ہو کہ اسلام میں کتنے مضبوط ہیں، اور لاؤ میرے جتنے اقربا میرے حوالے کرو تاکہ میں ان کی گردن اتاروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صدیق اکبر سے مشورہ کیا، یا ابا بکر، اب بتاؤ تمہارا مشورہ کیا. حضرت صدیق اکبر نے اپنے مزاج کا مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ایک فدیے کی رقم لے لی جائے، اور رقم لینے کے بعد میں ان کو رہا کر دیا جائے. ایک تو یہ کہ جتنے سپاہی آئیں ان سے غربت کا خاتمہ بھی ہو، اور صدیق اکبر کا غالباً ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ شاید ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دے. ان میں کتنے اہم آدمی تھے جنگ میں، آپ تعجب کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب، زینب حضور کی صاحبزادی، ان کے شوہر ابو العاص وہ بھی اس میں موجود، حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس وہ بھی ان میں موجود ہیں۔ جب سب سے جرمانہ لیا گیا، سبوں نے کہا ہم فلاں جگہ یہ ہے وہ ہے یہ منگا کے دیں گے، اتنا منگا کر جو جرمانہ ہوگا آپ کو ہم عطا کر دیں گے، حضور اپنے سگے چچا کے پاس آئے، چچا یہ طے ہوا ہے کہ اتنا فدیہ دے کر اور اس کے بعد اپنی گردن چھڑاؤ۔ تو حضرت عباس کہنے لگے، بھتیجے میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو میں کیسے پیسے دے کر کے جان چھڑاؤں گا؟ حضور نے فرمایا، اچھا وہ جو تم جنگ کے وقت میں چلے تھے تو اپنے بیوی کے پاس جو اتنے دینار رکھوائے تھے کہ میں اگر مارا گیا تو میری اولاد میں اتنے اتنے تقسیم کرنا، وہ دینار کا کیا ہوا؟ حضرت عباس کہنے لگے، اللہ اکبر، قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس راز کو تو سوائے میرے اور میری بیوی کے کوئی نہیں جانتا، میں سمجھ گیا کہ اب اللہ کے رسول۔ دیکھیے یہ بات تو آپ کو اللہ نے بتائی ہے، تو آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو دو دو تین تین مسلمانوں پر تقسیم کیے گئے، کفار تم ان کی پرورش کرو جب تک کہ یہ فدیہ نہ لے آئے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں نے حالانکہ حالت جنگ میں یہ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ سارے کتابیں پڑھ کے دیکھیے آپ، مسلمانوں کا سلوک یہ ہے کہ اس زمانے میں گوشت اور روٹی اور سالن نایاب تھا، غریب لوگ کھجور کھا کر پانی پی کے گزارا کرتے، صحابہ کرام نے ان کفار قیدیوں کو روٹی سالن کھلایا اور اپنے آپ کھجور کھا کر کے پانی پی لیا کرتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اتنے با اخلاق ہیں، کئی لوگوں نے تو اس رویش کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، کہ حالانکہ ہم تو انہیں مارنے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی، بعض لوگوں سے آپ کے پاس کیا معاملہ؟ کہا جی ہم تو بالکل غریب۔ کہا تم کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ کہا جی ہم لکھنا پڑھنا جانتے۔ تو فرمایا چند انصار لڑکوں کو تم لکھنا سکھا، لکھنا وغیرہ سکھا دو اتنے بچوں کو، یہی تمہارا فدیہ ہوگا۔ اس طریقے سے سارا اس جنگ پر قابو کرنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ لوٹے، ایک والہانہ استقبال ہوا۔ اب آئی یہ خبر جب مکہ پہنچی، اب دیکھیے کافر اور مشرکین کتنے اس معاملے میں ذلیل ہوئے کہ جب یہ رونے لگے، ابو سفیان نے کہا خبردار رونے پر پابندی ہے، قریش کے سرداروں نے کہا کفار رونے پر پابندی، اگر تم رو گے تو مسلمان ہنسیں گے کہ بہت پٹائی ہوئی تمہاری کے رو رہے، سب کے رونے پہ پابندی لگ گئی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جناب رونے پہ پابندی لگ گئی، اب کیا ہوا؟ اب رونے کی اجازت نہیں، پریشان سب ہیں۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، غور کیجیے آپ، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو جتنے رونے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائیوں پر، انہوں نے قاصد بھیجا، کہنے لگے جا کر کے معلوم کرو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے تاکہ ہم بھی اپنے عزیزوں کو روئیں۔ وہ قاصد جب گیا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ارے کہنے لگے ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا اونٹ مر گیا، ہم تو اونٹ کے مرنے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ وہ جا کر اس نے بتایا کہ بھائی وہ رونے کا آرڈر ابھی تک نہیں ہوا، وہ تو ان کا ایک اونٹ مر گیا تو اونٹ کے مرنے پر وہ رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب بیٹھ گئے رونے کے منتظر ہیں۔ کس قدر ذلت کفار اور مشرکین کو ہوئی ہے عزیزان گرامی، تو وہی بتائیں اور قیامت تک یہ سارا معاملہ عزیزان گرامی تازہ رہے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا جذبہ جہاد دنیا کی کوئی قوت مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتی، اور مسلمان جب جنگ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ایسے شامل حال ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان جس وقت جناب یہود اور نصارہ کو فتح کرتے ہوئے اور بیت المقدس اور بغداد یہ ساری زمینیں رونتے ہوئے جا رہے، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں جائیں ان کی کیسے مدد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد ابن ابی وقاص فوج کی کمان کر رہے ہیں، فوج کی کمان کر رہے ہیں اور یہودی بھاگ گئے۔ بھاگنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دریائے دجلہ میں پہلے سے بھاگنے کا سامان تیار رکھا، اور بھاگنے کے بعد مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، وہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے اور بھاگ گئے، خوب خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں سے بچ گئے۔ اب جب مسلمان پہنچے دریا کے کنارے، سعد ابن ابی وقاص نے کہا نوجوانوں کیا دریا سے ڈر گئے؟ کیا اس کی موجوں سے ڈر گئے؟ انہوں نے کہا حضور ڈرتے ہوتے تو تلوار لے کر اپنی جان دینے میدان میں کیوں آتے؟ فرما کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈال دو اپنے گھوڑوں کو پانی میں۔ لیکن کہا سنو ابھی نہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ سعد نے ہمیں مروا دیا، سب پیچھے ہو جاؤ، قسم خدا کی سعد کا گھوڑا پہلے جائے۔ سعد کا گھوڑا پہلے جائے، یہ سارے پیچھے ہو گئے اور حضرت سعد نے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ مجرحا و مرسحا کہہ کے جب اپنے گھوڑے کو ڈالا، ساری فوج جناب کود گئی دریا میں اور ایسے بھاگ رہی تھی جیسے زمین پر بھاگ رہی. اللہ کی مدد، اللہ کے راستے ہم نکلیں، اللہ کی حکومت، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. سارا دریا عبور کر دیا، اور جس کا مطالعہ بہت وسیع ہو اس نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب یہ مسلمان دریا پر دوڑ رہے تھے تو ان کے ٹاپوں سے پانی نہیں مٹی کی گرد اڑ رہی تھی، پانی نہیں مٹی کی گرد اڑ رہی. دریا عبور کرنے کے بعد حضرت صاحب نے کہا سب جمع ہو جاؤ، جمع ہونے کے بعد سب اپنے اپنے سامان کی تلاشی لو، کچھ رہ تو نہیں گیا، سب نے سامان کی تلاشی لی، ہتھیار وغیرہ سب صحیح ہیں. ایک غریب سپاہی تھا، کہنے لگے سالار میرا ایک کٹورا تھا لکڑی کا جس سے میں پانی پیتا تھا وہ دریا میں گر گیا. انہوں نے کہا اچھا، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ساتھ ابن وقع مرا، او دریا ہمارا ایک ساتھی ہے تو اس کا کٹورا تجھ میں گر گیا، میں تجھ کو آرڈر کرتا ہوں کہ کٹورا واپس کر. ارے ایک ببولا سمندر میں پیدا ہوا ایسے گھومتے گھومتے، اور ایک جناب چھڑکاو جب اوپر آیا پتا چلا کہ پانی کا کٹورا اوپر نکل آیا. فرما سنبھالو اپنا پانی کا کٹورا، اور کسی کا کوئی سامان رہ تو نہیں گیا. اس شان کے ساتھ مسلمان آگے بڑھے. بتاؤ مسلمان اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے جب میدان جنگ میں آ جائے، ارے وہ ناقابل تسخیر ہوتا، اس کو مسخر نہیں کیا جاتا. علماء نے مسخر نہیں ہوتے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا خوف، اللہ اس کے اطاعت کی گویا یہ اگر بات دل میں اجاگر کر لی جائے تو یہ ہوگا. اب ہم کہیں یہ تو ہمارے قصے ہیں، اقبال بھی شکوا کرتا دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر پھر کہتا تھے تو یہ آبا تمہارے ہی، ارے پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یہ تو تمہارے باپ دادا تھے جن کے قصے ہم بیان کر رہے ہیں، مگر اب بتاؤ تم کیا ہو. کبھی ہم امریکہ کی طرف ہو رہے ہیں اللہ اکبر، کبھی برطانیہ کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ارے ایک مصطفیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، اپنی لو گنبد خضرا سے لگاؤ اور دیکھو کہ مسلمان ناقابل تسخیر. آج بھی مسلمانوں کا اور عزیزان گرام عزت و آبرو اجاگر ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم مسلمان. اور قرآن نے وعدہ کیا کہ تم اگر مومن ہو مسلمان ہو تو رب کا تم سے وعدہ ہے کہ جیتو گے تم ہی، رب کا وعدہ کہ جیتو گے تم ہی. ایک دس پر ایک بھاری، اور دس اگر ایک سپاہی ہو تو دس پہ بھاری، دس اگر ہو تو سو پر بھاری. اور اس کا نقشہ جنگ بدر میں آپ نے دیکھ لیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جذب جہاد مسلمانوں میں اسی طریقے زندہ رکھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور جرات کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.